کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج 1444 ہجری کے ماہ رمضان شریف کی 23ویں شب ہے، 23ویں شریف کی نسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 23۔ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ اصلاح درست ہوئی تو مجھے اپنی بھول قبول کرنے والا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا میں انسان لوگوں کے اندر کچھ خامیاں دیکھتا ہے، کچھ برائیاں دیکھتا ہے، کچھ کمیاں دیکھتا ہے، کچھ انداز ایسے دیکھتا ہے جن کو بدلنا چاہیے، اور انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو بدل جانا چاہیے، برے اخلاق ان کو بدلنا چاہیے، برے کردار کو بدلنا چاہیے، برے انداز کو بدلنا چاہیے، برے رویے کو بدلنا چاہیے، لیکن کون بدلے؟ آپ بدلیں گے، میں نہیں بدلوں گا۔ پیارے میرے سنت، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ باقی تو بدل جائیں، وہ اپنے برے اخلاق کو اچھا کر لیں، برے کردار کو اچھا کر لیں، برے رویے کو اچھا کر لیں، لیکن میں جیسا ہوں، میں تو بھائی ایسا ہی ہوں، اپنے تو زبان کے کڑوے ہیں، دل کے صاف ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟
ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، اگر دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، ورنہ یہ کہ سامنے والا اتنا اثر بھی قبول نہیں کرے گا اور فائدہ شاید کم ہوگا، ہو سکتا ہے نقصان بھی بعض صورتوں میں ہو، جیسے کہ بعض لوگ مطلب دوسروں کے اخلاقیات پر تنقید کریں گے، اس کے رویے پر تنقید کریں گے اور خود ہی انہی میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ مانتے نہیں، اس لیے سب سے پہلے تو انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے وجود سے شروع کرے اور پھر آگے بڑھے تو انشاءاللہ اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کرتے وقت ہینڈ شیک یعنی دونوں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیسا شاندار دین اسلام ہے ہمارا کہ ملاقات میں سب سے پہلے دونوں مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھ، انسانی ہاتھ، یہ بڑا منفرد ہے، یونیک ہے، ماسٹر پیس ہے، کتنی بڑے بڑے کام اور ایکٹیویٹیز اس سے ہوئی، انہی میں سے ایک یہ ہینڈ شیک مصافحہ کرنا بھی ہے، اور اگر صحیح انداز سے توجہ کے ساتھ پراپر گرپ اور دوسرے انسان کو اہمیت دیتے ہوئے مصافحہ کیا جائے تو اس کے بہت سے میڈیکل بینیفٹس، بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ دیکھا گیا کہ اس پہ بہت لاپرواہی کی جاتی ہے، الفاظ صحیح صحیح طرح ادا نہیں کیے جاتے، بس انگلیاں ٹچ ہو گئیں یا ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی چیز حائل ہوتی ہے، اب اسے علم کی کمی کہیں یا لاپرواہی، امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور انداز ارشاد فرما دے، اہمیت ارشاد فرما دے کہ کس طریقے سے ہم یہ سنت بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔
ماشاءاللہ، جب کسی سے ملاقات کرنی ہو تو اس وقت تو سنت ہے کہ پہلے اس کو سلام کرے، سلام جو ہے نا یہ قبل کلام ہے، سلام کریں اور جب ہاتھ ملائیں تو دو ہتھیلیاں بلا حائل، یعنی کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی اور یعنی کہ سوچوں میں گم اور یوں ہاتھ پکڑا دیا تو ایسے نہیں، لیکن اب اکثریت کہوں یا بہرحال اللہ بہتر جانے، ایک تعداد ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہے، تو یہ سنت چھوٹ رہی ہے، سنت دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے، عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عادت بنانی ہے، جنت میں بھی تو جانا ہے نا، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم جنت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دو ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں ملانی ہے، انگلیاں ٹچ نہیں کرنی۔ اچھا، بعض لوگ یوں بھی دیکھے گئے کہ ایک ہاتھ کسی نے نکالا اور دوسرا یوں زور سے اس کو یوں ہاتھ مارتا ہے، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے، سنت ایک مہذب انداز میں ہاتھ ملانا ہے، اور پرتپاک طریقے پر، یعنی جس کو گرم جوشی سے ہاتھ ملانا ہے، توجہ سے، تو انشاءاللہ اس طرح اثر اس پر آپ کے ملنے کا، آپ کی شخصیت کا زیادہ پڑے گا، اور جب سلام کریں، کسی سے ملیں تو اس پر یہ تاثر نہ ہو کہ آپ اس سے بیزار ہیں کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا، یہ کہاں یار ٹکر گیا، بلکہ اس کو ایسا فیل ہو، انداز ایسا ہو، ایسا فیل ہو کہ یہ مجھ سے مل کر خوش ہوا ہے، اس سے کیا آپس میں محبت بڑھے گی، نفرت ہے تو اس کی جڑ کٹے گی، ورنہ بے تکی انداز میں ملیں گے، بھلے آپ کی ناراضی نہیں بھی ہے تو اس پر ہو سکتا ہے کہ وسوسے آئیں کہ یہ شاید میرے سے سیٹ نہیں ہے، اور یہ کسی کے ذہن میں بیٹھ جانا کہ یہ فلاں میرے سے سیٹ نہیں ہے، یہ بڑی یعنی خرابیوں کی سمجھو کہ ایک بیش خیمہ ہے، پھر خرابیاں شاید بڑھتی چلی جائیں۔ ملاقات کرنا یہ بڑے ثواب کا کام، سنت، اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں، یعنی 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے، گرم جوشی سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیے منہ چڑھا کر ملنے والے کے لیے کتنا حصہ ہوا، وہ خوش انداز میں اور پرتپاک طریقے سے ملا، گرم جوشی سے 99 وہ لے جا رہا ہے، ایک تعداد ہے جس کا منہ بالکل یعنی جیسے کہ پھولا ہوا ہے اور کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا بالکل یعنی کہ سنجیدگی چھائی ہوئی ہے چہرے پر، تو ملاقات میں ہاں مسکراتے ہیں، تو مالدار آدمی ہو تو مسکرائیں گے، بڑی پارٹی ہے یا کوئی لیڈر ہے یا بڑا کوئی یعنی کہ افسر ہے، بڑا آدمی ہے تو پھر مسکرائیں گے، گرم جوشی بھی آئے گی، پرتپاک بھی آئے گا، سر بھی نکلے گا منہ سے، اگرچہ وہ سراپا شر ہو، اس کے لیے سر اور یہ خیریت طبیعت تو مطلب سب نکلے گا، اور عام اپنے گھر میں تو بالکل یہ حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاتھ ملانے کی نوبت ہی نہیں آتی، سلام کرنے کا ذہن ہوتا ہے، اور اپنے اڑوس پڑوس پہ بھی اگر کوئی ایسا نارمل آدمی ہے تو اس سے بھی اتنا ملنے میں وہ تپاک نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غریب ہو بیچارہ مسکین ہو تو اس سے تو بالکل ہی ہاتھ ملا لیا تو بہت بڑا احسان کر دیا، اتنا ہی کافی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی اپنی عزت ہے، عظمت ہے، اس کا احترام ہے، اور ہمیں سب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کے درجے کے مطابق ملاقات کرنی چاہیے، اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی بھلائی ہے. اور ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. تو درود شریف پڑھنے والے کے لیے کیا فضیلت ہے کہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ الکریم اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ ہاتھ ملان انشاءاللہ الکریم لکھا ہوا ہے, ویسے حدیث پاک میں یہ نہیں ہے. تو خیر, ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھیں گے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, یغفر اللہ لنا ولکم, یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. دوسرا ہے کہ دو مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں نا, سبحان اللہ, اس دوران یہ دعا مانگے تو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ الکریم. اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے. یہ فضائل حدیثوں میں ہیں. پھر آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. مسلمان کو سلام کرنے, ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت یعنی دشمنی نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو کتنے فوائد ہیں سلام میں, ہاتھ ملانے میں. اتنی آسان نیکی ہے یہ, شاید یہ اتنی دشوار نہیں ہے, بہت آسان ہے. اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, سلام دعا بھی کرتے ہیں, لیکن پروپر طریقے پر ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا حاضر ہو ذہن میں تو پھر اس کے فضائل چند آپ نے سنے. اللہ کرے کہ ہم آپس میں میل جول کرنے والے, دعا سلام کرنے والے, محبتیں تقسیم کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہماری جو چپلیں وغیرہ ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں, تو آپ جو لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ شرعی رہنمائی فرما دیں.
چپلیں چوری ہو جاتی ہیں, ہے نا, اس کی شرعی رہنمائی یہی ہے, اگر چوری ہو گئی ہیں تو دوسرے کی تو پہننی نہیں ہے, ننگے پاؤں تشریف لے جائیں. مدینہ شریف میں ننگے پاؤں بھی تو عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں جو پھرتے ہیں, پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, حافی کے معنی ہی ننگے پاؤں ہیں, یہ تو رہتے ہی ننگے پاؤں تھے. تو ننگے پاؤں خاص شرم تو بہت آئی لیکن کوئی بات نہیں, بعض اوقات اس میں مصلحت ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے, صبر کرنے پر ثواب ملے گا. چور کو کوسا کوسی دعائیں دیے بغیر تشریف لے جائیں, کسی کی چپل نہیں لینی. ہاں کوئی اگر دوست ہے اور وہ آپ کو پیشکش کرتا ہے لیکن اس کو دیکھ لیں کہ بیچارہ پھر یہ ننگے پاؤں جائے گا, تو یہ ایسی اس کی آفر بھی قبول نہ کرنی چاہیے. ہاں اگر وہ کوئی بیٹا ہے جیسے شاگرد ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ باپ قبول کر لے, بیٹے شاگرد قبول کر لے, تو شاگرد کی استاد قبول کر لے تو یہ تھوڑا رسپیکٹ ہے, احترام ہے, اور قبول کرنے میں اتنا بڑا مسئلہ بھی شاید نہ ہو. ورنہ یہ کہ جس نے صلاح کی اور آپ نے قبول کر لی تو وہ ہو جائے گا ننگے پاؤں, تو وہ پھر آئندہ کسی کو صلاح کرے گا نہیں شاید. تو موقع کی مناسبت سے ننگے پاؤں چلا جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. چوری کرنا, کسی کی اٹھا لینا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر میری چلی گئی میں کیا کروں, میں نے دوسرے کی اٹھا لی, اس سے تھوڑی ہوتا ہے. یہ حرمین طیبین میں یہ ہے, بدقسمتی سے حاجی جو جاتے ہیں اب عمرے میں بھی آج کل رش ہوتا ہے, تو باہر ایک تعداد چپل اتار دیتے ہیں, پھر ڈھیروں ڈھیر چپل ہوتے ہیں, مکس ہو جاتے ہیں, تو واپسی میں جو چپل سمجھ میں آئے پسند وہ پہن کے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تعداد ایسا کر رہی ہوتی ہے, پھر آئے پھر چھوڑ دیں گے, پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی نا کہ کوئی سی پہن کے چلے جائیں گے, ڈھیر تو پڑا ہوتا ہے, تو پھر واپسی جائیں گے تو دوبارہ کسی کی پہن کے چلے جائیں گے, تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور پھر وہاں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باہر نکل دو یہ جو گناہ کر رہے ہیں, تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ملتا ہے, سو ہزار گناہ, پرواہ ہی نہیں ہوتی. جس کی چپل پہن کر بالکل یعنی چلے جاتے ہیں پہنتے ہیں. یہ ایک تعداد ہوتی ہے. اب اگر مجھے سننے والے ہیں ایسے جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ بھی توبہ بھی کریں, اور اب تو توبہ کے تقاضے بھی کیسے پورے کریں, وہاں جا کر مالک تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے. جب ذن غالب ہے کہ مالک ملے گا ہی نہیں, تو اب ایسی بھول کے تو اس چپل کی جو بھی ایک ذن غالب کر کے قیمت بنائیں, اور کسی مسکین فقیر کو دے دیں اتنی رقم, توبہ بھی کریں. ایسا کیوں کیا پتہ نہیں تھا, آئندہ خیال رکھوں گا, یہ دلیل نہیں چلے گی. توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. یہ بھی اس صورت میں نے بتایا نا کہ اب وہاں حرم طیب بننا, آپ کو کیسے مالک ملے. اب بھی کر پتہ ہے کہ فلاں کی تھی تو اس کو دینا ہے, لیکن عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کس کے. اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں طرح طرح کے, مطلب رنگ نسل کے. یہ بہت مطلب سوچ سمجھ کر پرائی چیز کو مطلب دیکھنا بھی نہیں ہے اس نظر سے کہ یہ مجھے نہیں. اپنی چیزیں اپنی سنبھال کے رکھیں, شاپر رکھیں. بعض سمجھدار بلکہ ایک تعداد ہے سمجھدار لوگوں کی, وہ اپنے ساتھ کپڑے کی تھیلی اس طرح کی رکھتے ہیں جو حرم طیبہ میں, چپل اس تھیلی میں رکھ لیتے ہیں, پھر کہیں مناسب جگہ پر یہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ واپسی میں اس کو مل جائے. مسجد نبوی شریف میں بھی اسی طرح کرنا ہے. مسجد نبوی شریف میں تو بہت سارے خانے دار ہمارے ہمیشہ بنے ہوئے خانے دار, اس میں یہ رکھ دیتے ہیں پھر واپسی میں لے لیں گے. مسجد الحرام میں اس طرح کا کوئی ہے نا اندر؟ ہاں اندر کھوکھے ہوتے ہیں برابر رکھنے کے, لیکن بہت بڑی مسجد ہے نا, فرسٹ ٹائم جائے گا وہ کنفیوز تو ہونا ہے اس نے.
اصل میں پھر بعض اوقات وہ صفائی کا وقت آتا ہے نا تو وہ بھی دام پھر نکال نکال کے جو ہے نا پھینک بھی دیتے ہیں.
اے مطلب مسائل تو اتنے کہ ویل چیئر بھی اگر ہے نا کسی کی اپنی پرسنل, اور اس نے اگر مسجد الحرام کے باہر یا کہیں رکھ دی نا ویل چیئر, اور ان کے وہ جو آپ فرماتے ہیں ٹائم آیا, یہ اٹھا کے اس کو کہیں ڈال دیں گے. اب ہے مطلب حالت تو ویل چیئر, ایک غریب آدمی, رات ہر حاجی کوئی پارٹی تو نہیں ہوتا نا بےچارے, وہ کئی ہزار کی ویل چیئر ہوتی ہے. اب یہ کیا کرے, مریض ہے بےچارا, ساتھ میں کوئی ہانکنے والا بیٹا ہے باپ اس طرح ہوتے ہیں نا, تو یہ بےچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا, یہ چھوڑ دیں گے اس طرح. یہاں تو سب جیسے اولیاء کرام آتے ہیں وہ کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے یہاں کے لے جائیں. اس لیے زنجیر ہونی چاہیے اپنے ساتھ, وہ کہیں دور جا کر رینج کے باہر, کوئی بار نہیں تالا توڑ کے بھی اس کو پھینک کیا جائے اگر ان کے راستے میں یہ آ رہی ہے تو, ہو سکتا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی اس کو محفوظ جگہ پر اپنی چیز کی حفاظت کی جائے. یہ فرسٹ ٹائم جو جائے گا نا اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اگر ان کو اٹھا گیا یہ وہ ہوا تو دوبارہ تو شاید احتیاط کرے گا, لیکن میں پہلے سے ہی احتیاط آپ کو بتا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر علیہ سنت, بچے کی ولادت کے ساتویں دن جو سر منڈوایا جاتا ہے اس کی کیا برکت فضیلت ہے, ارشاد فرما دیجئے. نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ایسے مواقع پر جب ہیئر ڈریسر گھر میں آ کر بچے کا سر مونڈتے ہیں تو عام روٹین سے ہٹ کر ہزار دو ہزار تین تین ہزار کا بھی مطالبہ اجرت کا کرتے ہیں, تو ان کا ایسا مطالبہ کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا.
آواز بھی میں نے پہچان لی بچے کا بھوکی. یہ بچہ ہے یاد رمضان, اور رائے کہ بال منڈوانا, اس میں یہ کہ ساتویں دن عقیقہ کرے بچے کا, اچھا سا نام رکھے, اور چھری بکرے پر جیسے چلی عقیقے کی, یہاں مطلب یہ لے کے بچے کے سر کے بال جو ہے نا یہ منڈنے شروع ہوں, یہ ایک بہتر طریقے ہیں. اب یہ کہ یہ غالباً ہیں تو مستحبات, سارے مستحبات ہیں, اگر ان میں آگے پیچھے کر لیا یا کچھ بھی نہیں کیا تب بھی گناہ نہیں ہے. اچھا اب رہا یہ کہ باہر سے نائی کو لائے ہیئر ڈریسر کو, وہ بتایا کہ 2000 مانگ لیتے ہیں 3000 مانگ لیتے ہیں. تو اس میں پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ جہاں اجرت دلالتن یا صراحتن ہے ثابت, یہاں تو مطلب پتا ہے کہ اجرت لے گا ہی, مطلب ہمیں دینی ہی ہے تو طے کر لیں, تاکہ بعد میں یہ نہ بولے کہ اتنے چاہیے اور اتنے چاہیے. ایک تو یہ, اور یہ ضروری ہے طے کرنا یہاں. اچھا, اور البتہ اگر خود بال کاٹنا جانتے ہوں, اب چھوٹے بچے کا ہوتا ہے بہت نازک کھال جو نازک ہے, اگر یہ کیا یہ 1000-2000 بچانے جائیں گے نا تو بال کے بدلے ہو سکتا ہے کھال آپ کے ریزر سے چھل جائے, پھر پچھتاوا زیادہ ہوگا, پریشانی ہوگی. یہ لوگ ہوتے ہیں ماہرین جو یہ جن کا رات دن کا کام ہوتا ہے. اب ان کو یہی مطلب درخواست کی جا سکتی ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھے اجرت کا, جو اتنی رقم جب 2 منٹ کا کام ہوتا ہے جس کو اگر ہے قیمتی, یہ تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا نا خود نہ کرے, ورنہ تو یہ کہ اس کی کھال بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی آ سکتی ہے, وہ خونم خون ہو سکتا ہے بچہ, پھر سچکا بھی نہیں پڑے گا, پھر نائی کو بلاتے ہوئے بھی شرم آئے گی سمجھے, کہ وہ بھی ہنسے گا جس کا کام وہ وہی کرتا ہے. خیر, تو یہ کہ یعنی 2 منٹ ایک محاورہ ہے نا, تھوڑا سا 2 منٹ کا کام ہے ہیئر ڈریسر کے لیے, اب اس کے لیے 2000-3000 مانگ لینا ہے. غریب جب بچہ ہے نا کہ پیدا ہوتا ہے تو ویسے ہی خرچے میں اترتا ہے آدمی, یا عقیقہ کرتا ہے تو یہ بکرا بھی مفت نہیں آتا ہے, گوشت فروش جو ہے ذبح کرنے والا وہ بھی ذرا مفت نہیں ہوتا, سب میں خرچے پھر دعوتیں کرنی پڑتی ہیں, خاندانی رسم و رواج بھی بعض اوقات اس میں پیسے لیتے ہیں, تو اب ایک نائی بھی ایک حصہ ہے اس کا, کہ وہ بھی ہیڈ ڈریسر بھی یہ بھی پیسے لیتا ہے. بڑے لوگوں جو ہوتے ہیں نا مالدار, ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا, ان کا سر کا بال ٹوٹا, یہ جو بےچارے غریب جو ہے نا یہ مارے جاتے ہیں. متوسط درجہ بھی اب تو مہنگائی کی وجہ سے پسائی میں آ گیا ہے, تو یہ کہ یا تو یہ ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں ان کو بھی یہی مشورہ دیں گے ڈاکٹروں کی طرح, جیسے ہمارے کئی ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ ہم سیدوں کو فی سبیل اللہ بھی کریں گے یا کم کر دیں گے کچھ نہ, غریبوں کو آدھا اور سیدوں اس سے بھی کم, اس طرح کے ملے جلے تاثرات پچھلے دنوں چند بار چلے تھے ڈاکٹروں کے, تو ہیڈ ڈریسر بھی اب ظاہر ہے ان کے تاثرات, اور یہ اتنا عام نہیں ہے کہ مطلب ہر گلی میں 150 بچے پیدا ہوتے ہوں اور یہ بنتا ہو تو پھر ان کو بھی ہم اچھا خاصا پھر ان کو سمجھائیں گے, ایسا نہیں ہے, کبھی کبھی کسی کے یہاں ہوتا ہے, اور مریض ظاہر ہے کہ ہر گلی میں 150 بھی کہوں تو اس سے بھی زیادہ مریض, تو کون مریض نہیں ہے, ڈاکٹر سے تو ہر وقت واسطہ پڑتا رہتا ہے, آئے دن واسطہ پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ درخواست تھی ہیڈ ڈریسر صاحبان سے کہ ہماری میمنی میں کہتے ہیں ماڑو نارنے مہمانی, بندہ دیکھ کر کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے, ویسے ہی کئی خرچے اس کے سر پہ چڑھے ہوئے, تو یا تو اگر ہمت ہوتی ہے دل گردہ ہے تو بولو کہ آپ بے فکر رہے میں کچھ نہیں لوں گا آپ سے, وہ بنا دیا, اور پھر آپ مطالبہ بھی نہ کریں, پھر یہ نہیں بولے کہ آپ اپنی خوشی سے دے دو, خوشی سے دے دو یہ غلط ہے, اجرت میں یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی مرضی ہو خوشی سے دے دینا, یہ غلط ہے, بس وہ آپ نے بالکل خلاص اب آپ سلام دعا کر کے جا رہے ہیں مثلا, اب خود اس نے اپنے طور پر آپ کو گفٹ کر دی, وہ جائز ہے, آپ کا اشارہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چائے پانی دے دو, یہ نہیں بولنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا, ایک غریب کی دل جوئی ہوگی, اور سادات کرام سے تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیے, میرے میں آپ اپنی بات کرتا ہوں, روز بچے کہاں ہوتے ہیں, کوئی سید گھرانے سے آپ کو بلاوا آ جائے, تو ان کے نانا جان کا صدقہ تو کھا رہے, اب یہ 150-2000-500 کیا ان سے لینے تھے, بلکہ اگر اور دل بڑا ہوتا ہے نا آپ کا تو یہ وہ بھی کریں, اور بچے کے شہزادے کے ہاتھ میں بھی کچھ رکھتے سلام کر کے نکل آئے. یہ بھلے پیچھے آوازیں لگاتا رہے کہ یہ لے لو وہ لے لو. سید صاحب دینی ہے تو بس یہ گفٹ دے دیں کہ نانا جان کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا کہ میری شفاعت فرما کر مجھے جنت میں اپنے قدموں میں رکھ لے. یہ ایسی اجرت ہے کہ خدا کی قسم ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہے. اگر یہ اجرت ہی کیا اگر یہ گفٹ مل جاتی ہے کسی سید کی زبان سے بہت بڑی اجرت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جب ان کے نانا جان قبول کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جنات سوتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہیں ان کو خواب میں آیا ہے اور ایک جن نے آ کر کہا کہ رات کے وقت چھت کی لائٹ نہیں جلایا کرو کیونکہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے.
سوتے تو ہوں گے, کھاتے پیتے تو سوتے بھی ہوں گے, اور اب اللہ بہتر جانے. یہ خالی ان کو مت, یہ ہماری طرح کی لائٹ ہوں گے محتاج تھوڑی ہوتے ہوں گے, ورنہ تو مطلب ہم سوئے ہوئے اور ان کو جاگنا ہو ہمارے گھر میں رہتا ہو یہ تو لائٹ خود بھی جلا سکتا ہے نا. لائٹ نہیں جلاؤ بھلا کر رہا ہے نا, تو اگر یہ نہ بولے خواب میں آ کر اور جب بھی یہ لائٹ جلائیں تو یہ خود جن جو یوں کر کے بجھا دے تو یہ سمجھے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, لوز ہو گیا ہوگا سوئچ. دو چار بار یہ جن یوں کرائے گا جلائے گا بجھائے گا تو خود ہی اگلا سمجھ جائے گا. خیر مطلب یعنی کہ اگر کوئی جن ایسا کہتا ہے کہ مت جلاؤ تو اس کو ایسی داداگیری کرنی نہیں چاہیے. انسان جو کر رہے ہیں یہ بیچارے جو ان کا حق ہے مسلمانوں ان کو کرنے دیا جائے اپنا کام, مطلب کہیں اور جا کر بسیرا کریں, وہاں ایسی جگہ سو جائیں جہاں آپ کو آرام ملتا ہو آسانی ملتی ہو, تو کیا کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد عقیل نقشبندی اتاری میاں والی سے. میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص غریب کسی مالدار کو سوال کر سکتا ہے کہ آپ مجھے عمرہ یا حج وغیرہ اپنے پیسوں سے کروا دیں؟
اللہ اللہ, حج و عمرہ کے لیے سوال کرنا یہ ناجائز ہے, سوال نہیں کر سکتا. کہتے رہتے ہیں مجھے بھی آ کر کہتے ہیں عمرہ کروا دو, انہیں بھیج دو, حج کروا دو, سوال نہیں کرنا چاہیے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لاؤ لگی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے میرے اہل سنت سے عرض ہے, قرض لیا لیکن واپسی کا نام نہ لیا, تاریخ گزری تاریخ پر تاریخ ملتی رہی لیکن قرض واپسی نہ ہوا, تو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ آپس کے تعلقات بھی خراب نہ ہو اور قرض بھی واپسی ہو؟ اور اگر مقروض قرضہ واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں تو اس کو معاف کر دینا یا قرضہ کم کر دینا یا اس کو مہلت دینا کس حد تک ضروری ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں؟
ہاں مہلت دینا تو ضروری ہے, اگر واقعی وہ مستحق ہے, غریب بڑا ہے بےچارا, نہیں بھر سکتا تو مہلت تو دینی چاہیے, دینی ہوگی, بلکہ واجب ہے نا مہلت دینا, اس کو واجب ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا, تو اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا. اس سے کہا گیا غور تو کر, اس نے کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان پر تقاضا کرتا تھا, تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معافی, بس اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. مزید دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک, جو کسی تنگ دست یعنی مقروض لکھا بریکٹ میں, جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا. نمبر دو، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بہرحال یہ کہ مہلت بھی دینی چاہیے اور غریب ہے تو مہلت دینا غیر واجب ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، اس طرح کا وہ غریب ہے۔ اور پھر یہ فضائل بھی آپ نے سنے کہ مہلت دے گا تو فضیلت کیا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی اگر نہیں دے رہا وہ ٹال رہا ہے تب بھی مطلب ثواب سے خالی نہیں ہے قرض دینے والا۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے پر دائن یعنی قرض ہو اور اس کی میعاد یعنی مدت گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیوں کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین یعنی قرض ہے۔ اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ کسی کو آپ نے 1000 روپے قرضہ دیا، اب فلاں تاریخ کو میری یہ قرضہ واپس دے دیں گے تو یہ طے ہو گیا آپس میں۔ اب وہ تاریخ آ گئی، اب اس تاریخ کو اس نے قرضہ نہیں دیا تو اب یہ روزانہ 1000 خیرات کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ قرضہ نہ دے، آپ کا لوٹا ہی نہیں۔ تو یہ آپ کا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ صبر کریں اور بے صبری نہ کریں اور اڑا اڑی نہ کریں کہ روز 1000 کی مثال دی، لوگ لاکھوں کا قرضہ لیتے دیتے نہیں ہیں، تو روز کے لاکھوں روپے خیرات کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں آپ۔ روز کون کر سکتا ہے اتنی خیرات؟ تو اس لیے وہ اس میں ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے کہ نقصان میں قرض دینے والا نہیں ہے کہ فائدے کے پہلو ایک سے ایک موجود ہے۔ اللہ کریم صبر عطا فرمائے اور دل ہمیں بڑا مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا آدمی اوجری کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے؟
اوجڑی کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ بٹ جو ہوتی ہے نا، جس سے اوپر سے جو گندگی والی جو ایک جلد ہوتی ہے جس میں تولیے کی طرح وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہر گندگی بھری ہوتی ہے، یہ اگر چھلکا اچھی طرح نکال دیا پورا اب بچ جائے گا وائٹ گوشت، وہ بٹ کہلاتی ہے، بٹ کو علماء جائز کہتے ہیں۔ اسی طرح مرغی کی پتھری کہلاتی ہے، وہ اوجڑی ہے۔ تو اس کی بھی جو کھال وہ چھلکا جس سے وہ گندگی ہوتی نا، یہ اتارنا ضروری ہے۔ اس کا بڑا پرابلم ہے کہ یہ بغیر اتارے آج کل پکائی جاتی ہے، دھو لیتے ہیں اس کو، تو یہ پھر وہی مکروہ تحریمی والی صورت ہے، ناجائز ہے۔ بٹ وہ مرغی کی پتھری کھانی ہے تو اس کا وہ چھلکا اتارنا ہوگا، چھلکا اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ اترتا، پہلے تو یہ اترتا تھا دیسی مرغیوں کا، خود میں نے کئی بار اتارا ہے، اب یہ اترتے نہیں چھلکے، پتہ نہیں شاید یہ ان یہ فارمی مرغیوں میں یہ خرابی ہوتی ہوگی کہ اس کا چھلکا اترتا ہی نہیں ہے، کتنا بھی کوشش کرو نا۔ تو بہرحال چھری سے یا کسی طرح سے بھی اس کو چھیل کر نکالنا تو پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خاص نماز کے وقت گاہک آتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کہیں؟ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، ادھر گاہک آیا تھا دکان کے اوپر، میری رہنمائی فرمائیے۔
صبر کریں اور اس کو اپنا امتحان سمجھیں کہ آپ گاہک پر ہاتھ رکھتے ہیں یا نماز پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہاتھ تو نماز پر ہی رکھنا ہے، جنت کی کنجی گاہک کی تشریف آوری نہیں بلکہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز جنت میں لے جائے گی، گاہک نہیں لے جائے گا، اس لیے اگر گاہک جاتا ہو تو جائے، نماز نہیں جانی چاہیے۔
نماز پر ہاتھ رکھتے ہوئے گاہک پر بھی اگر ہاتھ رکھتا ہوا لے جائے، اگر آدمی آیا ہے،
کیا بات ہے مدینے کی،
کیا چلو پہلے نماز پڑھ کر آتے ہیں انشاءاللہ، پھر اب
تو گاہک بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا، سو بھی ہاتھ میں رہے گا، تو دونوں یعنی کہ ایک نیکی کی دعوت کا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوئی تو ثواب ملے گا، گاہک بچانے کے لیے ہوا تو پھر ثواب
نہیں اس کو تو نماز کے لیے جانا ہے، اب گاہک آ گیا نماز کے ٹائم پر، بھائی جان جماعت کا ٹائم ہے آؤ یار آپ بھی نماز پڑھ لو، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آ کر بات کر لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ گاہک اس کی نیکی کی دعوت قبول کر کے مسجد کی طرف چل پڑے.
بعضوں کا یہ پرابلم ہے اس زمانے سے، بس یہ انداز دیکھا لوگوں کا، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، اب یہ جان چھڑانے کے لیے بولا یا واقعی کپڑے نہ پاک ہیں، خدا بہتر جانے. ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ جھوٹ بول رہے، لیکن بعض اوقات یہ کہ جو معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ یہ بول دیتے نا یار چلو نا یار دل تو پاک ہے نا، اس کو مطلب کہ دل پاک ہے نماز پڑھ لو، نماز بھی دل میں ہی پڑھ لے بندہ. وہ جو نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کر فزیکلی، جو مطلب اس کے رکو سجدے، اس کے لیے تو بدن پاک، کپڑے پاک اور جو بھی شرائط ہیں وہ پورے ہونے ضروری ہیں. دل کا پاک ہونا نہ ہونا وہ اس کی کوئی مطلب صورت نہیں ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ دل تو پاک ہے نماز پڑھ لو، یہ خطرناک ہے، کہ وہ طہارت فرض ہے پاک ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کوئی جانور اگر ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو مارنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے.
یہ مچھر کو مار سکتے ہیں، تکلیف پہنچاتا ہے، کاٹتا ہے. جانور کا نام نہیں لیا آپ نے، سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، ان کو مار سکتے، چوہے کو مار سکتے، یہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. باقی ابھی کسی کے بکرے نے آپ کو ٹکر مار دی تو آپ بولا میری چھری کے نیچے آنا پڑے گا تیرے کو، ذرا یہ دیکھنا پڑے گا ہے کس کا، اس کو نہیں مار سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں جامعۃ المدینہ عثمان غنی میں پڑھتا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ شرعی معذور کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کا سب سے آگے کھڑا ہونا، اس طریقے سے پیچھے کرسی رکھی ہوتی ہے اور وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا شرعاً جائز ہے
قیام کے لیے بھی؟ اب جب اس کو سجدہ وہ نہیں کر سکتے حقیقی سجدہ، اب اس کا قیام خود ہی معاف ہو گیا اس کو. اب بھی کہ صف میں کھڑا ہے تو کرسی کی جو آخری ٹانگیں ہیں نا وہ لوگوں کے پاؤں کے ساتھ، یہ سمجھو اب اس کے پاؤں ہیں، اس کے ساتھ وہ صف میں رہے گی. اب یہ کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب تو کرسی اس کی رہی نہیں، یہ تو سب سے آگے نکل گیا، کام خراب کر دیا.
حضور یہ ایک تعداد کر رہی ہے،
یہ مجھے تو تعجب ہے. اب ظاہر کہ میں نے تو دیکھا نہیں، اس طرح کرتے ہوں گے بالکل، اور ایک کو کر کے دیکھا ہوگا، ہوگا داڑھی والا مولانا کرتا تھا صحیح ہے. اب اس بھیڑ چال تو ہوتے ہیں نا، خود معلومات تو ہوتی نہیں ہے، نہ پوچھنے کا ذہن ہے کہ علماء سے پوچھے کہ کرنا کیا ہے.
اصل یہاں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جسے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی جس کو اجازت ہوتی ہے زمین پر، تو جتنا وہ قیام کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جو مسئلہ مشہور ہے کہ اتنی دیر اس نے کھڑا رہنا ہے، اگرچہ کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والا مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پر قیام کی قدرت ہے، ہم رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جتنا ہم قیام کریں گے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. بعض لوگ تو یہ ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض باقاعدہ کھڑے رہتے ہیں، جب تک امام جائے گا نہیں رکوع کے اندر تو اس وقت تک یہ کھڑے رہیں گے، پھر جب سجدے میں جانا ہوگا تو اس وقت یہ رکوع میں جاتے ہیں ساتھ امام کے، اور سجدے میں جانا ہوتا ہے پھر کرسی پہ بیٹھتے ہیں.
یہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
اس کے ساتھ یہ بھی شاید پلس کر لیں، جیسا بھی آپ نے فرمایا نا کہ کرسی کی جو پیچھے کی جو دو ٹانگیں ہیں وہ ایڑی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں مقتدیوں کے، اس وہ وہاں پر ہیں. تو جیسے پچھلے دنوں میں ملک سے باہر تھا تو وہاں کرسی پر بیٹھ کر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو آگے کی جو کرسی کی جو ٹانگیں تھیں نا وہ پیچھے کی طرف تھی، یعنی یہ یوں سمجھے کہ ہم جو ہے نا یہ مقتدیوں کی لائن میں، آگے کی ٹانگوں کو انہوں نے پیچھے کیا ہوا تھا. تو پھر مجھے میں گیا اور ان کو پھر میں نے کرسی آگے کر کے پھر میں نے مسجد میں بھی عرض کی کہ یہ جو بھی کرسی پر پڑھتے ہیں جن کو شرن کرسی پر پڑھنے کی اجازت ہے تو وہ کرسیاں یوں لگائیں. تو یہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں, شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرسی پر جس نے نماز شروع کی ہے نا اس نے کرسی کا احکام پڑھے نہیں ہے شاید, انہوں نے بس یہ دیکھا دیکھی جو فرما رہے ہیں نا انہوں نے کر لیا ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسجد میں امام صاحب بھی اس معاملے میں اگرچہ انہوں نے گائیڈ ہو سکتا ہے کیا ہو مگر شاید انہوں نے نہ سنا ہو.
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, امام صاحب کو بھی مسائل پتہ نہ ہو, امام صاحب کو مسائل پتہ نہ ہو نہ کرسی کے, یہ ان کے لیے کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے. جس پر کرسی پر نماز پڑھنا اب جس پر ضروری ہے تکلیف میں آ گیا ہے تو پھر یہ کہ یہ معلومات کرے گا ہے نا, اس کو اب اس کو مسائل معلوم ہو.
جی اصل یہی کہ جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اولا یہی بہتر یہی ہے کہ وہ اب ساری نماز بیٹھ کر ہی پڑھے کرسی پر, کیونکہ جس سے سجدہ ساقط ہو جائے یعنی سجدہ جس جو نہیں کر سکتا حقیقی طور پر تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری نماز اب بیٹھ کر ہی ادا کرے, یہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ کھڑا بھی ہو گیا جیسے قیام میں تو بھی اس کی نماز یہ ہو جائے گی
منفرد.
جی منفرد تنہا, لیکن جب وہ سب کے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے تو پھر وہی صورت ہوتی ہے جو بیان کی گئی کہ وہ سب سے آگے ہو کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ناپسندیدہ کام ہے, اس لیے بیٹھ کر ہی پڑھیں. جب
نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی جو کھڑے ہوئے آگے کھڑا ہو گیا, اور وہ صف جو قطعے صف صف جو کاٹی اس نے یہ گناہ ہوگا اس کو. کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کو آپ مطالعہ کر لیجئے اور یا تو رسالہ ہی خرید لیجئے یا پھر ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو اس میں سے اس کو حاصل کیجئے اور پڑھ لیجئے اس کو, انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوں گی. جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے یا دارالفتاء اہل سنت سے معلومات کر لیجئے. نماز پڑھیں تو بس درست پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا سید یہ غیر سید کا مرید ہو سکتا ہے؟
جی ہاں, کوئی حرج نہیں اس میں, کیونکہ وہ پیر کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے, نہ سید ہونا کافی ہے کہ سید تو بس آپ یہ پیر صاحب بھی بن سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پیر کی چار شرائط ہیں, عالم ہونا, اور عالم کی تعریف یہ کہ اپنے جو بھی عقائد ہیں اس سے واقف ہو اور ضرورت کے مسائل بھی جانتا ہو, اور ضرورت کے مسائل پھر مزید اگر کوئی درپیش آئیں بھی تو اپنی ضرورت کا مسئلہ خود تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک تو یہ شرط, دوسرا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو, اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو, اس میں سلسلہ طریقت میں, اولاد میں نہیں طریقت میں ملتا ہو, اور فاسق نہ ہو, فاسق مولین نہ ہو, علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. جیسے کہ داڑھی منڈاتا ہے, ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے, یہ فاسق مولین ہوتا ہے, یا یہ کہ عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے, یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ گناہ کے کام میں علل اعلان ہی کر رہا ہے, یہ اس فاسق مولین ہوا. اسی طرح مطلب جھوٹ بولتا ہے علل اعلان, غیبتیں کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے, نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا, اس طرح مطلب جو کبیرہ گناہ کرنے سے فاسق ہوتا ہے بندہ, یا تو صغیرہ بار بار کرے گا تو فاسق ہو جائے گا, اور یہ کام علل اعلان کرتا ہو. اگر اکیلے میں چھپ کر کسی نے کیا گناہ تو یہ فاسق مولین نہیں ہوتا, یہ فاسق ہوتا ہے. تو یہ چار شرائط, اس میں نہ مطلب یہ شرط ہے کہ یہ سید ہو, نہ یہ شرط ہے کہ یہ ولی ہو, عالم ہو, عالم کی جو کیسا عالم ہو یہ ابھی میں نے بتایا, نہ اس سے کرامت ظاہر ہونا کوئی شرط ہے. لوگ کرامتیں بڑی ڈھونڈتے ہیں, یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں, پھر شعبت آبازوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہوں گے. کرامت کو سمجھنا بھی تو ہمارا کام نہیں ہے نا, اب کسی نے کچھ چھو کیا تو اس کا سر دور درد دور ہو گیا, یہ کرامت ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. اس سے بڑا ولی تو میڈیکل اسٹور پہ ملتا ہے یار, ہاں یار ٹیبلٹ کھاؤ سر کا درد بھی گیا اور کمر کا درد بھی ساتھ میں. کچھ تو کچھ دیر کے لیے چلا جائے گا. تو مطلب پیر ہوتا ہے وہ ہماری آخرت کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے دردیں دور نہ بھی کر سکے, ہمیں دولت نہ بھی دلا سکے, ہے نا, وہ تعویذ دے تو مالا مال ہو جائے, بونڈ کھل جائے, ہے نا, پیر تو ایسا ہونا چاہیے. ایک چٹکلا میں کبھی کبھی سناتا ہوں, ایک صاحب بےچارے فوت ہو گئے, میرے پاس آئے, بولے کہ میں کسی کا مرید ہوں اور مطلب میرا کام اٹکا ہوا, کام ہوتا ہی نہیں ہے, آپ مجھے اپنا مرید کر لیں. میں نے کہا میں بھی کام نہیں کروں گا تمہارا, میں کام نہیں کروں گا. پھر وہ بارہ لوگ بیت تو توڑ چکے تھے, بہ اسرار مرید ہوئے. میں نے کہا میں تمہارا کام نہیں کروں گا, کہ مطلب کام, یہ کوئی گارنٹیاں تھوڑی دی جاتی ہے کہ تمہارا جو کیس رکا ہوا ہے یا فلاں کام تمہارا اٹکا ہوا ہے یا تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تو یہ میں دے دوں گا, تو یہ تو کوئی دعویٰ کرے تو ظاہر اس کا دعویٰ بھی مطلب مناسب نہیں ہوتا نا. پیر دنیا کے کام بنانے کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے, پیر آخرت میں اللہ اور رسول سے سمجھو ہمیں ملانے کے لیے ہوتا ہے, اللہ کا قرب دلانے کے لیے ہوتا ہے. پیر پکڑنا چاہیے آخرت کے لیے, نہ کہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو یوں تو ویسے ہی بابا جی گلی گلی بیٹھے ہوئے بغیر مرید ہوئے بھی بعض اوقات ان کے تعویذ سے دم درود سے کام تو ہو ہی رہے نا. ڈاکٹر کام کر دیتے ہیں, ایک سیک مریض کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو اس کو پیر تھوڑی بنائیں گے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر ہونے کے لیے سید اور اعلی رسول ہونا ضروری سمجھنا یہ محض باطل ہے, یعنی غلط ہے. پیر ہونے کے لیے وہی چار شرطیں درکار ہیں, سادات کرام سے ہونا کچھ ضرور نہیں. ہاں ان شرطوں کے ساتھ سید بھی ہو تو نور علی نور, باقی سے شرط ضروری ٹھہرانا تمام سلاسل طریقت کا باطل کرنا ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ الذهب یعنی سنہرے سلسلے میں سیدنا امام علی رضا اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہما کے درمیان جتنے حضرات ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام, کوئی سادات کرام سے نہیں. اور سلسلہ عالیہ چشتیہ تو امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کے بعد سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, امام حسن کے نہ سید نہ قریشی نہ عربی, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ مولا علی کے بعد مولا علی کے خلیفہ ہی ہیں امام حسن بصری. تو یہ تو نہ مطلب سید ہیں نہ قریشی ہیں نہ عربی ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا خاص آغاز ہی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے, اسی طرح دیگر سلاسل. ملا سلسلہ قادری فضل رب سے میں ہوں کس قدر بخت بر غوث اعظم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اب یہ اگر پیر صاحب میں کوئی کرامت ڈھونڈتا ہے تو کیا مطلب کہ اب مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ یا کوئی مطلب جب پیر صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ پیر صاحب پہ کرامت دیکھنی ہے, پیر صاحب کامل ہے یا نہیں ہے. تو اب جیسے کہ وہ دیکھ رہے کہ پیر صاحب کے وہ تھال میں آلو ہے, وہ بولا یار اگر یہ اپنے پیر صاحب ہیں نا کامل, دل کی بات جانتے ہیں نا, یہ آلو میرے کو دے وے نا, تو یہ بوٹی میرے کو دے وے نا. اگر پیر صاحب آلو آپ خود کھا گئے تو یوں اس کا تھوڑا ایک آدھ کونا شاید ٹوٹ جائے گا, یہ کیا پیر صاحب آلو ہوں خود کھا گئے. تو یوں یہ پیر صاحب کی چیز ہے یار, اب اگر یہ میرا پیر کامل ہے نا تو یہ ابھی بتا دیں گے کہ میں کیوں آیا ہوں. یہ جو پیر صاحب کے ہاتھ میں جو یہ نا, یہ اگر کامل ہے نا تو یار یہ تو میرے کو دے ہی دیں گے کہ یہ دے ہی دیں گے. تو جو اس طرح پیر صاحب کو یوں مطلب بےچارا مانیٹرنگ کھول کے بیٹھا ہوا ہے چیکنگ کرنے کے لیے, تو اس کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ پیر صاحب میں یہ بندہ ڈھونڈتا ہی رہے ہوئے.
اعلی حضرت کے دور میں بھی سید کا نعرہ ہوگا نا, پیر سید ہونا چاہیے, تو اعلی حضرت نے اس کا جواب دیا. اسی طرح ان چیزوں کا بھی جواب اعلی حضرت نے دیا ہے کہ پیر میں نے جو کرامت دکھائے وہ ولی. تو ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دل میں سوچا, بزرگ کے پاس کچھ سیب رکھے ہوئے تھے, وہ جو شخص تھا اس نے ایک سیب اس کو بڑا اچھا لگا کہ یہ جو لال 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 سیب ہے نا, یہ بس میرے کو اگر یہ حضرت اٹھا کے دے دیں تو ولی ہے کامل. خیر تو حضرت نے کہنا شروع کیا کہ میں سیاحت پر تھا, پہلے سیاحتیں کی جاتی تھی دین سیکھنے کے لیے، اور اب سیاحتیں کی جاتی ہیں، سفر کیے جاتے ہیں مال کمانے کے لیے زیادہ تر. خیر تو وہ میں سیاحت پر تھا، تو ایک مقام پر میں پہنچا تو وہاں ایک ہوتا تھا گدھا ڈونکی کسی کے پاس، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب دوسروں کی چیزیں پہچان لیتا ہے. تو میں دیکھنے گیا تو لوگ جمع تھے اور اس کا قلم اس کے پاس یوں کر دیا، تو اس کا رومال اس کے پاس رکھ دیا، یہ آپس میں ان لوگوں نے یہ کیا. اب وہ جو گدا تھا اس کا کمال دیکھنا تھا. اب گدا باہر سے لایا گیا کسی کمرے سے، تو اب اس کا قلم اس نے پاؤں سے اس طرف دھکیل دیا، اس کا رومال جس کا تھا اس کی طرف دھکیل دیا، اس طرح اس نے ہر ایک کی چیز اس کی طرف پہنچا دی. یہ قصہ بتا کر اس بزرگ نے وہی سیب اٹھایا اور فرمایا کہ اب اگر تمہارا مطلوبہ سیب میں نے تمہیں دے بھی دیا تو اس گدھے سے بڑھ کر کمال کون سا کیا. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اصل شریعت کی پابندی ہوتی ہے، اڑ کر دکھانا یہ کرامت یا کمال نہیں ہے. اڑ کر تو مچھر بھی دکھا رہا ہے، پانی پر چلنا ہی اگر کوئی کمال ہوتا تو مچھلیاں چلتی ہیں، یہ با کمال ہے. تو اصل کمال جو شریعت کی پابندی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ وہ صاحب حاضر ہوئے کچھ دن رہے، پھر وہ اپنا بوریا اب اس طرح سمیٹا میں چلا. خیریت میں دراصل حاضر ہوا تھا کہ مرید بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ نے کوئی کرامت نہیں دی، آزاد کر دیجئے جانے دیجئے. تو آپ نے فرمایا میرا کوئی فرض چھوٹتے دیکھا تو نہیں دیکھا، واجب ترک ہوتے دیکھا بھی نہیں دیکھا، کوئی سنت چھوٹتی دیکھی بھی دیکھا نہیں میں نے. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا کر رہے ہوتے. باقی اب شعبت ہے تو وہ سب بتاتے ہیں، جادوگر ایک سے ایک کرتب دکھا رہے ہوتے نظر بندی کے نام پر. یہ میجک شو لگتے ہیں جگہ جگہ یا کہیں کہیں لگتے ہیں میجک شو، اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیسے کمالات دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب شرائط میں سنی نے ولی کے لیے بھی شرط نہیں کہ اسے کرامت ظاہر ہو تو ہی مطلب وہ ولی، ورنہ ولی نہیں ہے، یہ بھی ذہن رکھے گا. تو ولی کردار سے اور جو بھی اس کے الگ پھر اس کی علامات ہیں. تو کسی کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں، کوئی کچھ کر دے گا کچھ دکھا دے گا اور آپ پھر ایمان دے کر واپس نہ پلٹو خالی خالی. رسالہ کشیریہ ایک بہت اچھی کتاب ہے تصوف کی، اولیاء کرام کے اس میں حالات ہیں رسالہ قشیریہ میں. الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے استقامت، یعنی عمل پر قائم رہنا، اس کو استقامت بولتے ہیں. تو حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار مت بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں ہے جبکہ تمہارا رب تم سے استقامت چاہتا ہے. عمل پر جمے رہو، جو عمل کیا نیک عمل کیا تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو یہ اچھا ہوتا ہے، جمے رہو بس اس پر. یہ تھوڑا سے مراد وہ نفلی کام، یہ نہیں کہ وہ نماز تھوڑی پڑھو، چار کی دو پڑھ لو یا پانچ نمازیں فرض ہیں تو تین پڑھ لو آہستہ آہستہ بڑھو آگے، نہیں. یہ تو فوراً سے پیشتر پانچوں نمازوں کی پکی نیت، تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہماری کوئی نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیر و مرشد امیر آل سنت تاجی خدمت میں عرض ہے تو تاں پنجے مریدن کا کیڑو گفٹ وٹھن پسند فرمائیں دو، یا تاں جو مرید وہ کیڑو گفٹ دیے تاں کے جیسا تاں جی دل میں خوشی داخل تھی ونجے، بے حساب مغفرت جی دعان سا نوازے شد جو، جزاک اللہ خیرہ.
تما تما کرین مخی تما آزمائش میں بجری نیا، انسان جو نفس تو لگے لو جائے نا تما کے کی گفٹ پسند آئے آؤں اگر آؤں چواں تو کہ مکھ مدنی قافلہ ملن تاں خوش تھیاں تو ہے نا، اگر ہمیں چواں تو مکھ مجھے ضمیر تے غور کرنا ہے سچ سچ سچا یا کوڑا ہے، سچے بولی رہے کہ نا کہ تو کہ تو فلاں چیز تجھے فیوریٹ ہے، بہرحال یہ کہ وہ آپ کون سی گفٹ پسند کرتے ہیں، انہوں نے بولا آپ کا مرید آپ کو کون سی گفٹ دے تو آپ اس سے خوش ہوں گے.
اب 26 میں آنے والی ہے نا،
میں سمجھ رہا ہوں اس کے سب مبادیات
تو یہ.
اب میں کیا کروں، میں کیسے بولوں کہ میں مدنی قافلے سے خوش ہو جاؤں گا تو مجھے وہ یہ نیت مل جائے تو خوش ہو جاؤں گا. ایک بات ہے کہ خوشی تو ہوتی ہے لیکن پسند بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی قیمت بہت کم ہوتی ہے لیکن بندے کو وہ چیز پسند ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کو ملے نہیں، یا ملے تو وہ استعمال نہ کرے وہ الگ بات ہے. کہ وہ اس کی جیسے کوئی ایسی چیز ہو کہ بہترین ٹیسٹی چیز ہو، وہ پرہیزی پوری پرہیزی کرتا بھی ہو لیکن یار پسند تو لگے، کاش میری صحت ایسی ہوتی کہ میں اس کو ہضم کر لیتا، میں اس کو کھا سکتا. یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا معاملہ. اس لیے یہ پوچھ رہا کہ آپ کون سی گفٹ سے خوش ہوتے ہیں،
آپ کو
یہ بندے کو رسک میں ڈالنا ہے،
آپ کو کون سا تحفہ خوش کر سکتا ہے.
مگر میری یہ گفتگو بھی ایک تربیت ہی ہے
جی،
یہ سب کے لیے سمجھنا ہے. ایک دم سے ٹھا کر کے مطلب ایسی چیز کا نام نہ لے جو واقعی ہے نا کہ دل جس کو تسلیم نہیں کر رہا، ضمیر کچھ اور زبان کچھ اور ہے نا.
کون سا تحفہ خوش کر دے گا آپ کو، آپ کو خوشی داخل کر دے آپ کے دل میں؟
نہیں آپ 26ویں میں کون سے تحفے آپ کو چاہیے؟
چلیں یہ کون سے چاہیے،
چاہیے تو وہ چاہیے تو یہ بھی اس میں بھی پکڑ تو ہو رہی ہے یار. چاہیے تو وہی کہ فیوریٹ چیز
چاہیے، کیوں ہم کو آپ
کہاں جاؤں مدینے،
آپ ہم کو کیوں
مدینہ چاہیے؟
آپ اپنے مریدوں کو
26ویں کی گفٹ دے دیں مجھے مدینہ. میں پیسوں کا طلبگار نہیں ہے کہ میرے کو ٹکٹ دے دے، ویزا دے دے،
یہ بھی
مدینہ دے دے.
اللہ اللہ اللہ.
بہرحال یہ کہ آپ اگر مجھے دیتے ہیں تو اللہ کرے گا تو میرے دل میں خوشی داخل ہوگی. مدنی قافلے 12 ماہ، 25 ماہ، وقف مدینہ، نیک اعمال پر عمل کر کے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پور کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ جمع کروانے کی کہ 12 ماہ کی یہ مطلب ہے کہ کچھ ترکیبیں بنا لے کے 12 ماہ تک جمع کرواؤں گا یا 63 ماہ تک، 63 ماہ تک جمع کرواؤں گا. تو اس طرح کی مطلب 12 دینی کام کروں گا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاؤں گا، مگر پڑھانے کے لیے پھر اس کے اپنے شرائط ہیں کہ وہ ایک اس کی تربیت ٹیسٹ وغیرہ سے گزر کے اجازت ملنے کی صورت میں پڑھانا ہوتا ہے، یا پڑھوں گا، درس دوں گا، گھر درس دوں گا، مسجد میں درس دوں گا، فیضان سنت وغیرہ سے. تو اس طرح کی مطلب اگر آپ نیتیں عطا فرمائیں گے تو اللہ میرے دل میں خوشی داخل کرے گا اپنی رحمت سے. کیونکہ دعوت اسلامی کا جو بھی کام بڑھے گا تو اپنا کاروبار بڑھے تو آدمی خوشی تو ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی میری دکان، میرا کاروبار، اس میں جتنا پروڈکشن بڑھے گا اندر چھوڑے گا خوشی تو ہوئے گی نا.
اب کسی کو کیک بھیجنے کا دل کرتا ہو یا کیک وے کا ہو تو یوں تھوڑا مطلب
کیک نہیں چاہیے، بندہ نیک چاہیے مجھے.
اچھا
میں نے نیک بننے کی باتیں کی، مجھے کیک ابھی خالی میں دیکھ سکوں گا اتنے کریم والے کیک کھا کر 75 سال کی عمر میں کروں گا کیا یار، کوئی مسئلہ ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ مدینے
ساتھ لے چلیے گا.
اللہ جنت البقیع عافیت کے ساتھ نصیب کرے، یہ کیک کی کریمیں کھا کر پریشان نہیں ہونا میرے کو. یہ جو کھاتے ہیں کریم میں کیک اور پیسٹریاں اور یہ بیچارے سمجھتے نہیں کوئی بھاشا یار.
بہت اچھا ہوتا ہے حضور،
یہی تو میرے کو بھی اچھا لگتا ہے،
ٹیسٹی بہت.
ایسا من ہوتا ہے تلے ہوئے سموسے کھاؤں، شامی کباب کھاؤں، میرا بھی من ہوتا ہے. لیکن اب یار یہ کھاتا تو یہاں بھی تو بیٹھنا ہے نا آپ کے ساتھ یار، دو تین تین گھنٹے بٹھاتے ہو، جاتا ہوں تو بھی یوں ہوتا ہوگا کہ یار تھوڑا اور بیٹھتے تو اچھا تھا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، ذرا دل کس کا نہیں کرتا یار کھانے کا، ایک سے ایک آئٹم ہے. اور الحمدللہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ میں کھانا چاہوں تو مجھے نہیں ملیں گی، پانی مانگوں دودھ ملے گا، اللہ کی رحمت ہے. لیکن یہ کہ صحیح بات ہے کہ مجھے دودھ بھی نہیں چلتا، موافق نہیں ہے کہ آپ بولے پیالہ بھر کے دودھ پی لوں، میرے چلے گا نہیں، پھر جو میرے ساتھ ہوگا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پانی مجھے موافق ہے نا، دودھ کے بغیر جینا ممکن ہے، پانی نہ چلتا تو میں کہاں جاتا ہے نا, آدمی کیا کرے, زندہ رہنا ہی مشکل ناممکن. اللہ کا کرم ہے, ہوا مجھے موفق ہے, آکسیجن موفق ہے. آکسیجن ہوا نہ موفق ہو تو بندہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا نا, پھر وہ تو قبر میں چلا جائے گا. اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی کھانا یہ نارمل جو ہے سب چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت ہے. بعض اکا دکا چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو موفق نہیں ہوتی. جب میں خود بعض چیزیں کباب سموسے کھا لوں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا, ایک دو پیس کھا لوں تو صحیح ہے مطلب, لیکن یہ رمضان میں خاص کر میں نہیں کھاتا. ایک سموسہ کھایا ہے میں نے رمضان میں نگران شورا کے سامنے, وہ بھی کیسے آ گیا تھا, وہ بھی تلا ہوا نہیں تھا. اس کا ایک طریقہ ہے, توے پر اس کو سینکتے, وہ سینکا ہوا تھا, وہ تیل کم لگا ہوا تھا, تیل لگا کر سینکے تو اور اچھا بنتا ہے. تو وہ آیا تھا, وہی میں نے لانے والے کہتے کہ ایک ہو گیا آئندہ لانا نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا وہ صحیح بات بتا دوں نا کہ ایک سموسہ کھایا ہے بغیر تلا ہوا. تم بات تو تلے, میں تلے بھی کی بات کرتا ہوں, تلا ہوا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ تو کیا وہ مانڈا ہوتا ہے, پور مانڈا بولتے اس کو, اس میں وہ کیبا وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, لپٹا ہوا اس کو, جیسے وہ روٹی کی طرح ہوتا ہے, میدے کی روٹی ہوتی ہے ایک طرح سے. وہ جو جس میں مین جو نقصان ہے اس کا تلنے کا, یہ میدا بھی ذرا ہر چیز لمیٹ میں کھائی جائے. تو میں کوئی سب بھاری بھرکم تو ہوں نہیں ہے نا, الحمدللہ. مطلب ایک ہے مطلب تھوڑا بہت وزن میرا, لیکن اب میں وزن کم کرنے جاؤں گا نا تو پھر ڈر لگتا ہے, کمزوری پکڑ لے گی تو بیماری, تو پھر خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں ایک دم سے وزن کم نہیں کرتا, احتیاط سے وہ چل رہا ہوں الحمدللہ. اب دعا فرمائے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے, اور آخری سانس تک میں دین کی خدمت کرتا رہوں. ہر سال حج نصیب ہو, میٹھا مدینہ ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا ایک سوال ہے نماز کے بارے میں, بیٹھے بیٹھے ایک تو نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے نیت کرتے ہیں وہ صحیح ہے, یا کھڑے ہو کے نیت کر کے پھر بیٹھ جائیں تو صحیح ہے, تو ذرا میری رہنمائی فرما دیں.
سر نیت شاید یہ ہے تکبیر تحریمہ کو سمجھتے ہوں گے, نیت باندھ لی یعنی وہ تکبیر تحریمہ کہتی. اگر تکبیر تحریمہ کہنی ہے نیت, تو اب اگر سجدہ حقیقی بولتے ہیں, زمین پر جو پروپر انداز میں سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح کوئی نہیں کر پاتا. اب یہ کہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے, اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے جیسے, تو اب وہ تکبیر تحریمہ بھی کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, تو کہہ لے. کھڑے کھڑے اس کی ضروری نہیں ہے اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ موبائل کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے کہ جو بولو وہ سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے, تو ہم کوشش اگر ہم اللہ بولتے ہیں یا سبحان اللہ ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ذکر اللہ جو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بولتے ہیں, تو موبائل پہ کچھ اور ہی لکھا ہوا آتا ہے نا, تو لیکن اگر بچہ ہے کسی عمومی کو ہم بولے کہ آپ بولیں وہی, تو وہ موبائل بالکل صاف بتاتا ہے کہ وہ سبحان اللہ یا اللہ لکھا ہوا ہے. تو ہم ڈیف اسلامی بھائی ہیں, ڈیف افراد ہیں, تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا, ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
کائے کو مایوس ہوتے ہو یار, آپ اپنے ڈیف انداز میں اللہ بولو گے نا تو آپ کے اعمال نامے میں یہ ذکر لکھا جائے گا. ابھی اس کو کیا کرنا ہے یار, یہ لکھا ہوا یہ کل تک یہ نہیں تھا, اب یہ حال تو ایجاد ہوا, یہ نہیں تھا تب کیا ہوتا تھا, یہ ایسی چیزیں سوچا بھی مت کرو یار. رکھ مولا تحاس اعمال نامے میں اچھی اچھی باتیں لکھواؤ, اس میں کوئی خیانت نہیں ہے, کوئی مطلب ملاوٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انہیں بول کر اس میں لکھوانے کی پھر کیا ضرورت ہے, یہ ڈائریکٹ لکھ لیں, ان کو نظر تو آ رہا ہے نا.
ہاں کمپوزنگ کرنا ہے اگر وہ بھی ضرورت ہے, کمپوزنگ کر لیں بھلے, لیکن یہ میں نے کہا اللہ بولے گا اپنے انداز میں, اللہ کی رحمت سے نامہ اعمال میں تو درج ہو جائے گا نا, اس کا
انشاءاللہ
انٹری ہو جائے گی اس کی, کس نے اللہ کا ذکر کیا تلاوت کی, وہ بھی اس کے بھی طریقے تو موجود ہیں ان کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نماز بھی تو موبائل پہ نہیں لکھی جاتی نا, بندہ نماز پڑھے تو کہاں لکھی جاتی ہے, یوں کر کے کیا وہ سیلفی بناتا رہے گا نماز پڑھتے پڑھتے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی عرض ہے کہ آج شب جمعہ ہے اور اس شب 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو پیارے مرشد 100 مرتبہ درود پڑھنے کا طریقہ آسان لفظوں میں ارشاد فرما دیں. اور درست سوال یہ ہے، آپ دوران مدنی مذاکرہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ دعا فرما دیں کہ میں مفتی دعوت اسلامی بنوں. جزاک اللہ خیرا.
حدیث پاک میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. تو ماشاءاللہ یہ کہ جیسے شب جمعہ، تو جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات ہوتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، اور دن جمعے کا سورج غروب ہونے تک وہ دن کہلاتا ہے. تو اس دوران آج کے جیسے شب جمعہ جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب کے درمیان 100 درشی پڑھ لے تو اس کی یہ فضیلت کہ 100 حاجتیں پوری اللہ پاک کرے گا. 70 آخرت کی اور 30 یہ دنیا کی. اب آسان درشی جس میں یہ نا کہ جس میں آپ کا دل لگے، اب یہ کہ جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے اس کی اپنی فضیلت ہوگی. اور ویسے نارمل انداز میں پڑھے تب بھی درود شریف، تو بالفرض غفلت کے ساتھ پڑھے تب بھی مقبول ہے. تو کوئی سے آسان درود شریف ہو وہ پڑھ لے. اگر زیادہ الفاظ والے نہیں پڑھنا، نفس ذرا نہیں پڑھنا پڑھنے دیتا، صلی اللہ علی محمد یہ کم الفاظ ہیں، یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ. 2-3 منٹ لگیں گے تقریباً، میرا خیال ہے فوائد آپ کے سامنے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے عالم کی تعریف فرمائی کہ وہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا، تو میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں کہ جو شخص اپنے ضرورت کے فرض علوم سیکھ لے تو کیا وہ بھی عالم ہوگا، اور جو شخص درس نظامی کر لے تو وہ بھی کیا عالم دین ہوگا؟ بے حساب مفرد کی دعا کے طالب، دعا فرما دیں کہ میں مفتی دعوت اسلامی بنوں.
ضرورت کے مسائل سیکھنا جو ہے نا، جاننا جب اس کو ضرورت پڑی، تو یہ تو ہر ایک پر فرض عین ہے، عالم پر بھی اور جو عالم نہیں ہے اس پر بھی. اب صرف یہ کہ فرض علوم یہ اس نے سیکھ لیے تو اب یہ عالم دین بن گیا، یہ تعریف میں
اصل میں یہاں فقہاء کرام کی اصولیین کی تعریفیں تو الگ الگ ہیں کہ اس کو عالم دین کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا، وہ اس سے کم پر بھی اور بعض اوقات اس سے زیادہ پر بھی نہیں کرتے. تو عرفاً ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا کہا نہیں جاتا کہ جس نے یہ چیزیں حاصل کر لیں اسے عالم کہا جائے، وہ باقاعدہ سیکھنا جا کے، چاہے وہ درس نظامی کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، سیکھ کر جو اس طرح کرتے ہیں تو اس پر عام طور پہ ہمارے یہاں عرف میں عالم کا اطلاق ہوتا ہے.
درس نظامی کر لے تب بھی ضروری تو نہیں کہ وہ عالم بن گیا. اب تو درس نظامی آسان ہو گیا اتنا، اور سب اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ مطلب وہ اتنے علم ضرورت کے حاصل کر لیں درس نظامی کمپلیٹ کرنے میں. یا یہ ہوتا ہے کہ چھٹیاں بہت کرتے ہوتے ہیں، یوں خود اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کی جس کی وجہ سے یہ عالم بن نہیں پاتے. سند مل جاتی ہے، اعلی حضرت نے فتح رضوی میں فرمایا کہ سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے عالم کے لیے.
جو ہماری کتاب وقتۃ المدینہ کی فرض علوم سیکھیے، حضور یہ کتاب اس اعتبار اور اس معیار پر بھی تیار کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صحیح پڑھ لیتا ہے اور اس کو جس کو پڑھنا سمجھنا کہتے ہیں اگر یہ کرتا ہے اور واقعی اس کے احکام وغیرہ اس کو اس طرح ہو جاتے ہیں تو ایک اچھا خاصا مطلب کہ اس کے لیے بھی ایک یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جاہل نہ رہا اور ایک مطلب اہل علم کی یا بعض صورتوں میں شاید عالم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہو.
صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ.
ہمارا نام محمد جہرول اسلام. امیر اہل سنتر نکٹ ہمارا ایک پرشن، কেউ কেউ বলেন কাফেররা অনেক এগিয়ে গেছে, পর্দায় কঠোরতা কি মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বাধা? দয়া করে জানাবেন।
বাংলা জবান মে কুছ লোক বলতে হ্যাঁ গ্যার মুসলিমো নে বহুত তরক্কি কি হ্যায়, ক্যা মুসলমানো কি তরক্কি মে কোই রুকাওট হ্যায়? আল্লাহু আকবার, মুসলমানো নে ভি বড়ি তরক্কিয়া, আগার ইয়ে ইয়া মুরাদ দুনিয়াবি তরক্কিয়া হ্যায়, বরনা তো মুসলমান হি তরক্কি পজীর হ্যায়, ক্যা ইয়ে জন্নত কি তরফ বড়া চলা যা রাহা হ্যায়, গ্যার মুসলিম ক্যা ইয়ে ওয়ে নেহি হ্যায়, তো ইয়ে তরক্কি তো মুসলমান হি কি হ্যায়। اب یہ کہ بعض ایجادیں غیر مسلموں نے کی ہیں اس کا انکار بھی نہیں ہے، تو مسلمانوں نے بھی کئی ایجادیں کی ہیں، مطلب انہیں کہ تاریخ میں ان کی ایجادیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں ایجاد کیا، فلاں ایجاد کیا، فلاں علم ایجاد کیا، اس طرح مطلب ہوتا ہے۔ یہ کون سی ترقی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم کی ریس کی جائے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے؟ اگر دنیا میں بڑھ بھی گئے کسی فیلڈ میں تو اس میں کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جبکہ کافر کے لیے جنت ہے، تو قید خانے میں آسائشیں نہیں ہوتی، مسلمان کے لیے پابندیاں ہوتی، یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اچھا، اب غیر مسلم تو آزاد ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ شریعت کی پابندیاں وہ اپنے اوپر نہیں لاگو کر سکتا، کرتا بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم اس کی ریس کریں گے، تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ غیر مسلموں نے ترقی کی۔ الحمدللہ ہم جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین کا علم رکھتا ہے، وہی ترقی یافتہ ہے، نہیں کم یا زیادہ تعداد پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو اس وقت دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، ترقی کریں نہ کریں سب شامل ہیں، اس لیے مطلب الحمدللہ مسلمان ہی ترقی پذیر ہیں۔ ان کی ترقیاں گناہوں میں کتنی ہیں، گناہوں کے آلات کتنے ان لوگوں نے ایجاد کیے جس سے اب یہ خود بیزار ہیں، ان کی ترقی کا حال یہ کہ اگر آپ وہ حساب لگائیں گے نا تو جتنی خودکشیاں ان میں ہیں نا مسلمانوں میں نہیں ہیں، جتنی شرابیں یہ ان کے یہاں پی جاتی ہے نا مسلمانوں میں اتنی نہیں پی جاتی، اور ابھی تازہ تازہ لے لو کرونا آیا، جتنا کرونا نے ان کو پچھاڑا ہے نا، بلکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ گفٹ ملا ہے، یہ مطلب جو پڑھتے ہیں سوشل میڈیا کے، جو ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مطلب حساب کتاب آتے رہتے ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جن سے ہم ان کے لیے دل جلائیں کہ یہ ترقی کر گئے، ہم آقا کے غلام ہیں، یہ ہماری ترقی ہے الحمدللہ، جس سے غیر مسلم محروم ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، 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 خلق کے امام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے۔ بہرحال مسلمان کو دل نہیں جا رہا، ہمارا وہاں اسلام ہے، اسلام کی نعمت ہے الحمدللہ، یہ سب سے بڑی ترقی، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ ہماری عقل میں اسلام آ گیا ہے، اللہ کی وحدانیت ہماری عقل میں آ گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، یہ ہماری عقل نے تسلیم کر لیا ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، شکر ادا کریں کم ہے، ورنہ ان کی ترقی، ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں، ان کی خامیاں اتنی ہیں کہ مطلب جس کی انتہا نہیں، اتنی برائیاں ہیں، جیسے دو تین میں نے آپ کو مثالیں دی۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں جامعۃ المدینہ پینسرا فیصل آباد سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ امام شریف کا سنت طریقہ ارشاد فرما دیں، آیا کہ ہم بعض لوگ تہ لگا کر استری کر کر بھی امام اشریف باندھتے ہیں اور بعض بغیر تہ کے کھول کر ویسے ہی سادگی سے امام اشریف باندھتے بغیر تہ کے، تو آیا امام اشریف کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اور اس میں شملہ جو امام اشریف کے پیچھے لٹکتا ہوتا ہے وہ اس کتنا ہی مقدار رکھی جائے اس کی؟
ماشاء اللہ، اب اس کے بارے میں پریس کیا ہوا اور یہ تو کچھ بڑا نہیں اس کے بارے میں. برکات شرح مشکات میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا امام شریف 7 ہاتھ کا اور بڑا امام شریف 12 ہاتھ کا تھا. ہاتھ مانے وہی کہ یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک کا جو حصہ یہ ہاتھ کہلاتا ہے، عام طور پہ یہ آدھا گز ہوتا ہے. بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے. امامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا ہے. شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے، زیادہ زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے. امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، امامے کا شملہ رکھنا سنت امامہ کی فرع یعنی شاخ اور سنت غیر موقعہ ہے. یہاں تک کہ مرقات میں فرمایا، کتب سیر میں روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امامے کا شملہ دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑتے، کبھی بغیر شملے کے باندھتے. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان امور میں سے ہر ایک کو بجا لانا سنت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو لوگ مدرسے لگاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو بہت سے مدارس میں ان کو جیسے مرد حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں تلفظ کے ساتھ کھینچ کے بالکل الفاظوں کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے، تو کیا خواتین کا اس طرح سے قرآن پاک کی کو پڑھنا درست ہے یا خواتین کے لیے نرمی سے پڑھنے کا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
تجوید کے قواعد ہیں تو قارے آ بھی تو ہوتی ہیں نا، تو قراءت کے قواعد کے مطابق، اس سے کھچمتانی نہیں، قراءت کے قواعد کے مطابق مردوں کے لیے بھی وہی ہے عورتوں کے لیے بھی وہی ہے. البتہ عورت کے لیے یہ قید ہے کہ نہ محرم تک آواز نہ پہنچے، ہاں باقی قاعدے تو سب کے لیے ایک ہی ہیں تجوید کے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ ناخن کاٹنے کے دوران درود و سلام اور ذکر کر سکتے ہیں اور مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں؟ براہ کرم ارشاد فرما دے.
بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ستر تو کھلا ہوا ہوتا نہیں ہے ناخن کاٹنے میں، ذکر اللہ تو بالکل جاری ہونا چاہیے، مدنی چینل دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعہ کو ناخن کاٹنے کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کو بہتر وقت کون سا ہے ناخن کاٹنے کا؟
جمعہ کی نماز کے بعد، غالباً رد المحتار کے حوالے سے ناخن بھی جمعے کی نماز میں جب ہو تو وہ ناخن اس کے ساتھ شامل ہو، بعد میں اس کو جدا کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ریان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 رجب کو میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور آج کل روز صبح ان کی آوازیں محسوس کرتا ہوں، تو کیا اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟
امی کی آوازیں محسوس کرتے ہیں
جی.
اب کیا آواز ہوتی ہے، اور ماں سے محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، یا ماں روزانہ فجر کی نماز کے لیے جگاتی ہو، یہی مطلب خیال رہتا ہو کہ ماں جگاتی ہے وہ آواز آ جاتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن میں جو خیالات ہوتے ہیں تو بعض وقت خواب میں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اگر اچھی آوازیں ہیں تو اچھی علامت ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.